عنه ونصلي على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم العوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله تعالى، آج الله جل مجده کی توفیق سے ہم بیان آیت نمبر 151 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے شروع کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آج کا مضمون آیت نمبر 157 تک، یعنی 7 آیتوں پر مشتمل ہوگا. باری تعالیٰ نے دوسرے پارے کی ابتدا جو کل آپ نے سنی، اس کے پہلے رکوع میں تحویل قبلہ کا بیان مکمل فرمایا. تو قرآن مجید میں نئے قبلے کے مقرر ہو جانے کے بیان کو مکمل کرنے کے معنی بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر فرمایا، اور ایک عجیب انداز کے ساتھ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً و قلباً پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. اس وقت سب سے پہلا نقطہ جو قابل توجہ اور قابل تفکر ہے وہ ہے کما سے اس مضمون کا شروع ہونا. اس کا معنی ہے اسی طرح ہم نے تمہارے اندر اپنے اس برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں، خواب اردو لینگویج ہو، انگلش ہو، عربک ہو، پرشین ہو، دنیا کی کوئی زبان ہو، نیا جملہ اس لفظ سے شروع نہیں ہوا کرتا جب تک اس کے پیچھے کوئی ایک پس منظر اور ربط موجود نہ ہو. آپ اردو میں کوئی جملہ اس طرح شروع نہیں کر سکتے کہ اسی طرح ہم نے یہ کر دیا. جو ہی آپ نے لفظ اسی طرح کا لفظ بولا، ذہن فوراً کسی طرف ملتفت ہو جاتا ہے کہ کس کی طرح. اسی طرح بات کر دی جائے تو ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس کا ایک جواب پیچھے سے موجود نہ ہو کہ کس کی طرح. یہ کما یہ کلمہ تشبیہ ہے، اور بیان بدی علم کلام جو ہمارے ہاں بیان بدی اور معانی وغیرہ کے علوم بلاغت کے ہیں، ان میں اس پر بحث کی جاتی ہے کہ کوئی بھی کلمہ تشبیہ، جب تشبیہ آتی ہے تو اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. یہ کلمہ حرف تشبیہ ہوتا ہے، مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، وجہ شبہ ہے، اس کے 5 اجزاء ہوتے ہیں. تو جب یہ بیان کیا کہ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر رسول مبعوث فرمایا، تو سوال پیدا ہوا کہ اس کا مشبہ بھی کون ہے، کس کی طرح، یہ مثال کس کے ساتھ دی جا رہی ہے تشبیہ. جب آپ اس آیت کریمہ کے آگے پیچھے پچھلی آیت میں یا اگلی آیت میں لفظاً تشبیہ تلاش کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتی. مشبہ بھی اس کا لفظاً تلاش کرتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتا. یہ بات ربط بین الآیات ایک مضمون ہوتا ہے قرآن مجید میں، جب تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کا مفہوم جب بیان کرتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے تو اگلی پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط بین الآیات دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا اپنے ما سبق ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے اور جو اس کے بعد آیات آئی ہیں ان کے ساتھ اس کا ربط ما بعد کے ساتھ ربط کیا ہے. تو ربط ما قبل اور ربط ما بعد اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح مضامین کا بھی ایک ربط ہوتا ہے, صور کے مابین بھی ایک ربط ہوتا ہے اور مضامین کے درمیان بھی ایک ربط ہوتا ہے. اگر اس ربط پر دھیان نہ رہے تو معنی اور مفہوم سیاق و سباق سے کٹ جائے تو اس میں بہت ساری الجھنیں پیدا ہو جاتی. لہذا لفظاً اس تشبیہ کی سمجھ نہیں آتی, مضموناً سمجھ آتی. اس کا مشبہ نہیں مضموناً پیچھے بیان ہوا ہے یہ سوال کہ اور اسی طرح ہم نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث کر دیا کہ جو تمہارے نفوس کو تمہارے قلوب کو تمہاری روحوں کو سیدھی راہ پر لگا دے, تعلیم دے تزکیہ دے تمہاری تربیت فرمائے اور تمہیں تعلیم اور دانائی اور حکمت کے ساتھ مالا مال فرما دے. تو جب پوچھتے ہیں ہم قرآن مجید سے کہ کس کی طرح, تو قرآن مجید کا پچھلا پورا ایک رکوع پر محیط مضمون جواب دیتا ہے اسی قبلہ کی طرح جو تمہارے چہروں کے لیے مقرر کیا تھا یہ کعبہ تمہاری روحوں کے لیے مقرر کر دیا ہے. یہ بات میں نے اشارتاً کل آپ کو بتا دی تھی, کہا تھا نا کہ یہ کعبہ ہمارے جسموں کا قبلہ ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ نے ہماری روحوں کا قبلہ بنایا ہے. ممکن ہے آپ میں سے بعض ساتھیوں نے سمجھا ہو کہ یہ ذوق کی بات ہے, مگر آج وہ خالی ذوق کی نہ رہی, وہ قرآن کی بات ہو گئی. تو قرآن مجید نئے قبلے کے مقرر کیے جانے کا مضمون ختم کرتا ہے اس آیت نمبر 150 پر. آپ کو یاد ہے میں نے آخری حوالہ بھی آیت نمبر 149 اور 150 کا دیا تھا, وہ میں نے حیث خرجتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, پھر فرمایا ومن حیث خرجتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. تو قبلہ مقرر کر دیا ہے مسجد حرام کا, اب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اس قبلے کی سمت کر لو. یہ آیت نمبر 150 کا مضمون ہے. جب مضمون آ گیا تو اب آیت نمبر 151 میں متصلاً اس کے مان بعد بغیر کسی گیپ کے فرمایا جیسے لوگوں ہم نے تمہاری عبادت میں اور نماز میں تمہارے چہروں کے لیے جہت مقرر کر دی ہے کہ اس وقت تک تمہاری نماز نہ ہوگی جب تک تمہارے چہرے اس مقرر کیے گئے قبلہ کی طرف نہ ہوں گے. تو جیسے جس طرح ہم نے تمہارے چہروں کو سمت دے دی ہے قبلے کی, اسی طرح ہم نے تمہارے دلوں اور روحوں کو بھی سمت دے دی ہے چہروں کی سمت کے لیے کعبہ مقرر کر دیا اور دلوں اور روحوں کی سمت کے لیے کعبے کا یہ کعبہ وجود مصطفیٰ مقرر کر دیا. جس طرح قبلہ مقرر کیا تھا فولوا وجوہکم شطرہ فرماتے ہوئے, اسی طرح ہم نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث کر دیا, اب اپنی جانوں کو ادھر متوجہ کر لو, اپنے دلوں کو ادھر راغب کر لو اور اپنی روحوں کو اس طرح متوجہ کر لو. تو یہ قبلہ دل و جان ہے, یہ کعبہ ارواح ہے, یہ کعبہ باطن ہے اور وہ کعبہ ظاہر ہے. اب یہ کعبہ باطن کس طرح ہے, کعبہ باطن کس طرح ہے, جب ہم نماز میں قبلہ رخ منہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس سے ہمیں ایک یکسوئی نصیب ہوتی ہے, توجہ دائیں بائیں سے ہٹ جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کعبہ صرف توجہ کے لیے ہے, عبادت کے لیے نہیں. کعبہ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کعبے کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ تو وہی مشرک ہو گیا. عبادت تو اللہ کی ہے, عبادت تو کعبہ درمیان میں کیوں رکھ دیا, عبادت تو اللہ کی ہے. اور اللہ کا فرمان ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جدھر بھی چہرے کر لو پھر جاؤ ادھر ہی رب کا چہرہ ہے. تو ہر طرف تو اسی کے حسن کے جلوے ہیں, عبادت بھی اللہ کی ہے, تو پھر کعبے کی طرف شرط کیوں لگا دی, تو آپ نیت میں بھی کہتے ہیں نا متوجہن الى جهۃ الکعبۃ الشریفہ کہ میں کعبے کی سمت اپنا چہرہ کر رہا ہوں، کعبے کی سمت اپنا متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ عبادت میں یکسوئی نصیب ہو جائے اور ایک یونیفارمٹی بھی آ جائے امت میں. کیا یونیفارمٹی آف پیٹرن، یونیفارمٹی آف بیہیویئر، یہ بھی آ جائے امت کے نظام کے اندر، نظام عبادت میں یکسانیت آ جائے، وحدت آ جائے، اور یہ کہ یکسوئی نصیب ہو جائے. کیونکہ اللہ پاک نے یکسوئی پر بڑی توجہ کرائی ہے، جب بھی فرمایا فرمایا حنیفن کا ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا حنیفہ، وہ یکسو تھے حق کی طرف، ہر باطل سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، حق کی طرف یکسو ہو گئے تھے. سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر اس کی طرف ہو جاؤ، یعنی یکسوئی پیدا کرنی مقصود ہے، اور وہ یکسوئی ایک سمت کو مقرر کرنے سے نصیب ہوتی ہے، کعبہ اور قبلہ بن گیا. اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا کعبہ باطن بنایا تاکہ اس میں بھی تفرق بھی ختم ہو جائے اور روحوں اور نفوس اور دلوں کے میل کچیل بھی دھل جائیں اور ان سے تزکیہ نصیب ہو. وہ یکسوئی کس طرح؟ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. اب یہ بات توجہ طلب ہے، اللہ کی آیتیں، یہ بات یوں بھی ہو سکتی اس رسول نے تمہیں اللہ کی آیتیں بتا دی اور آیتیں تم تلاوت کرو ہم تلاوت کریں، مگر نہیں، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں رسول تمہارے اوپر تلاوت فرماتا ہے. گویا قرآنی تلاوت میں کے عمل میں بھی امت کا ایک ربط رسول کے ساتھ قائم فرمایا ہے. آیاتنا آیتیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، مگر عمل تلاوت میں بھی امت کو نور آیات فراہم کرنے کے لیے ایک رب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کیا، یتلو علیکم کا ربط ہے کہ یہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیتیں ہم تلاوت کریں تو اس کے فیض، اس کا فیض کچھ اور ہوگا، اور وہ آیتیں جن پر حضور تلاوت فرماتے ہوں گے ان کا فیض کچھ اور ہوگا. تو وہ تلاوت آیات میں بھی ایک ربط رسالت کا عنوان رکھا ہے. پھر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، نفساً وقلباً، تمہارے نفوس کو رذائل سے پاک کرتا ہے، خبیثات سے پاک کرتا ہے، خصیصات سے، خصائص سے پاک کرتا ہے، دنیات سے پاک کرتا ہے، آفات سے پاک کرتا ہے، بلیات سے پاک کرتا ہے، نفوس کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے، اور دلوں کو وساوس اور خطرات سے پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کر کے تمہارے باطن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. مگر یہ بھی فائل اس کا کون ہے؟ رسول. تو عمل تزکیہ میں بھی ربط رسالت قائم کیا ہے، عمل تلاوت میں ربط رسالت، عمل تزکیہ میں ربط رسالت قائم فرمایا کہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتا ہے. یہاں ضمن نرج کر دوں، تزکیہ کی جو کہ بات ہوئی اور نفس کا تزکیہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل کے جمعہ کا ہمارا موضوع ہوگا، نفس امارہ کل ہمارا موضوع ہوگا کہ نفس کسے کہتے ہیں. ہو گیا بیان تو نفس کی اقسام اور نفس امارہ اور اس کے تزکیہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ کل، اس پر روشنی کل ڈالیں گے. پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو تعلیم کتاب میں بھی ربط رسالت قائم فرمایا، تعلیم میں بھی، تعلیم کے ذریعے بھی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے ربط کا ایک دروازہ کھولا. وحکمہ، اور حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے، تو حکمت اور دانائی میں بھی ربط رسالت کا دروازہ کھولا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان معرفت اور حقیقت کے اسرار اور غوامض اور رموز سے آگاہ فرماتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. تو علم لدنی عطا ہوتا ہے، اسرار معرفت اس بارگاہ سے نصیب ہوتے ہیں، اسرار حقیقت نصیب ہوتے ہیں، تو ان اسرار اور معارف میں بھی ربط رسالت کا دروازہ کھولا ہے. گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہاں ایک مرکز محور بنا دیا ہے، مرکز محور بنا دیا ہے، اور امت کے پانچ طرح کے تعلق اس مرکز کے ساتھ استوار کر دیے ہیں. قرآن کی تلاوت یہ ایک راستہ ہے نور کے حاصل کرنے کا، تزکیہ کا، قرب الہی کا، اور اپنے اندر کے میل کچیل اور اندھیروں کو دور کرنے کا، اور اپنی اصلاح کا ایک راستہ ہے. اس کے اندر کئی خیرات اور برکات ہیں، مگر تلاوت آیات کا جو نہر ہے یہ بھی چشمہ نبوت و رسالت سے نکل رہی ہے. جو فیض تلاوت آیات سے نصیب ہوگا اس فیض کی نہر بھی چشمہ رسالت سے نکل رہی ہے. یتلو علیکم، جو فیض تزکیہ کا نصیب ہوگا تو تزکیہ کی نہر بھی چشمہ رسالت سے نکل رہی ہے. جو فیض تعلیم کتاب سے نصیب ہونا ہے اس کی نہر بھی چشمہ رسالت سے نکل رہی ہے. جو فیضان نہر حکمت و دانائی سے نصیب ہونا ہے وہ نہر بھی چشمہ رسالت سے اور نہر رسالت سے نکل رہی ہے. اور جو فیضان اسرار معرفت و حقیقت سے نصیب ہونا ہے ان اسرار کی نہریں بھی چشمہ رسالت اور بحر رسالت سے نکل رہی ہیں. گویا امت کو پانچ راستے تلقین کیے، گویا پانچ تعلقات امت کو عطا کیے اپنی اصلاح کے، پانچ راستے اور مدارج بتائے اپنی روحانی ترقی کے. آپ اس کو جس اعتبار سے لے لیں، مگر ہر ایک کی ڈوری مرکز بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ دی. تو گویا آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں بطریق تلاوت جانا چاہیں تو تب بھی رسول کی ذات مرکز و محور ہے، بطریق تزکیہ جانا چاہیں تو ذات رسالت مرکز و محور ہے، بطریق تعلیم جانا چاہیں بطریق علم تب بھی ذات رسالت مرکز و محور ہے، بطریق حکمت جانا چاہیں ذات رسالت مرکز و محور ہے، اور بطریق معارف جانا چاہیں تو ذات رسالت مرکز و محور ہے. جب امت کے سارے راستے اس بارگاہ رسالت سے نکل رہے ہیں اور بارگاہ رسالت پر جا کر ختم ہو گئے، اسی مرکز کو جہاں سے سارے راستے ٹوٹے اور سارے راستے جا کر مل جائے، اسی کو قبلہ باطن کہتے ہیں، اسی کو کعبہ باطن کہتے ہیں، کہ تمہاری ساری توجہات کا باطنی کعبہ ہم نے بارگاہ رسالت کو بنا دیا. جس طرح تمہاری عبادت کی ساری ظاہری توجہات کا قبلہ یہ کعبہ بنایا تھا، اسی طرح تمہارے باطن کی اصلاح کے لیے ساری توجہات کا قبلہ، مرکز، محور اور سمت توجہ بارگاہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ ایک راز کی بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے اور سنتے ہیں. ایک ہے بس تلاوت کر لینا، ایک ہے اس کو معنن سمجھ لینا، اس کی اگلی بات ہے. ایک ہے معنن سمجھ کر تدبر تفکر کرنے کے ساتھ پھر اس پر عمل بھی کرنا، پھر یہ کہ اس کی تبلیغ بھی کرنا، اس کو فروغ اور اس کی اشاعت پر محنت بھی کرنا، یہ سب چیزیں حق ہیں. مگر میں جو بتانا چاہتا ہوں مجھے کہ قرآن مجید کی آیات خود بھی منبع فیض ہے. قرآن مجید، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے، قرآن مجید کی آیات خود بھی منبع فیض ہے. اگر کوئی قرآن سے فیض لینے کے قابل بنے اور فیض لینے والا ہو تو آیات کریمہ سے بھی فیض ملتا ہے، آیات کریمہ سے فیض ملتا ہے. ایک ایک آیت فیض کا منبع ہے، اور آیات کریمہ کے الفاظ فیض کا منبع ہے. قرآن مجید تو پورا منبع فیض ہے، مگر بتا رہا ہوں ایک ایک آیت منبع فیض ہے، اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر برکات ہیں، اثرات ہیں، تاثیرات ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر تاثیرات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ کلام الہی ہے، اور اللہ کا سارا کلام اللہ کی صفت ہے. گویا جب انسان قرآن پر توجہ کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت فقط زبان اور ذہن کے تعلق سے نہیں، اس انداز سے کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ قلب اور دل کا رشتہ استوار ہو جائے، ہم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے صرف زبان کا رشتہ جوڑا ہے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے زبان کے ساتھ ساتھ عقل کا رشتہ بھی قرآن سے جوڑا ہے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے عقل کے ساتھ ساتھ عمل کا رشتہ بھی قرآن سے جوڑا ہے، مگر ان سارے رشتوں میں دل اور روح کا رشتہ نہیں آتا. عمل بھی ہوتا ہے مگر دل اور روح کا رشتہ اس سے جڑ نہیں رہا. وہ جو رشتہ حب ہے قرآن کے ساتھ، قلبی اور حبی تعلق قرآن مجید کے ساتھ، کہ جس سے قرآن مجید سے ایک عشق ہو جائے اور قرآن مجید ایک محبوب کی طرح دل میں سج جائے، روحوں میں اتر جائے اور انگ انگ قرآن سے محبت کرنے لگے اور قرآن مجید کی آیتوں میں انسان ڈوب ڈوب جائے اور اس تلاوت کرنے والے کے لیے گویا قرآن ایک سمندر کی مانند ہو جائے، ایک دریا کی مانند ہو جائے اور تلاوت کرنے والا ایک ملا غواص بن جائے. ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہو اور آیات کی لہروں میں وہ تلاوت کرنے والا اس طرح ہوتا دن ہو جیسے ملا سمندر میں ہوتا دن ہوتا ہے، اور وہ سمندر سے موتی نکال رہا ہے، وہ درر نکال رہا ہے، وہ جواہر نکال رہا ہے. جتنا نیچے جاتا ہے اتنا جھولیاں موتیوں سے بھر بھر کے لاتا ہے. ارے قرآن کی آیتیں اللہ کے فیضان کا سمندر ہیں، اللہ کی برکات کا سمندر ہیں، انوار و تجلیات الہی کا سمندر ہیں. آپ زبان اور دماغ کے رشتے سے بڑھ کر اپنے دل اور روح کے رشتے کو قرآن مجید سے جوڑ کر دیکھیں اور یوں جوڑے کہ قرآن مجید میں غرق ہو جائیں، قرآن مجید میں ڈوب جائیں، غوطہ زن ہو جائیں کہ اوپر بھی آیتوں کی لہریں ہوں، نیچے بھی آیت کے معارف کی لہریں ہوں، دائیں بائیں انوار آیتوں کی لہریں ہوں، اور پڑھنے والا سمجھنے والا ان کے اندر غوطہ زنی کر رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو کبھی قرآن کی آیتیں آپ کو فرشتوں سے ملاقاتیں کرا دیں، کبھی قرآن کی آیتیں آپ کو انبیاء کی صحبت میں بٹھا دے، کبھی والا اعلیٰ میں پہنچا دے اور کبھی صحبت الہیہ عطا کر دے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں قرآن کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ. کیا جیسے یہ کشت اطلاع ہوتا ہے نا یونانی طبیبوں کے ہاں، ان کے نزدیک کشت اطلاع سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ وہ اگر آزائے رئیسہ مردہ ہو گئے ہوں تو ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت روحانیت کا کشت اطلاع ہے، یہ تلائے مالا اعلیٰ ہے. آیات قرآنی تلائے مالا اعلیٰ ہے، یہ مالا اعلیٰ کا کشتہ ہے. اس نسخے کو بھیجنے والا، نسخے کو بنانے والا اللہ ہے، اس نسخے کو بنانے والا اللہ ہے. لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور وہ جو کشتے کھرل میں ہوتے ہیں نا، اتارا گیا ہے ظرف قلب مصطفیٰ میں، حضور کے قلب اطہر میں ان کو رکھا گیا. اللہ کے لوح محفوظ سے اتری، جبرائیل امین لے کر آئے، حضور اسلام کے قلب اطہر کے برتن میں ان کو رکھا گیا اور زبان مبارک مصطفیٰ سے ان کو ادا کیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ آیتوں میں کتنی برکت، اللہ کی برکت ان میں، مالا اعلیٰ اور جبرائیل امین کی برکت ان میں، قلب مصطفیٰ کی برکت ان میں، زبان مصطفیٰ کی برکت ان میں. بس ہم نے صرف رسمی تعلق اس سے جوڑ لیا یا عقلی تعلق جوڑ لیا. فیض رسم اور عقل سے نہیں ملتے، فیض قلب سے ملتے. ہم دل والے بھی نہیں رہے، ہم رموز سر دل بے دل چت آنا. جب دل ہی نہ رہا تو دل کے راز کیا خاک سمجھ آئیں گے. ہم دل والے ہی نہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے. سب اوپر اوپر کے قصے ہیں، درس بھی اوپر کے، واعظ بھی اوپر کے، تقریریں بھی اوپر کی، تحریریں بھی اوپر کی، عمل بھی اوپر کے، تبلیغیں بھی اوپر کی، اور فیض سارے اندر کے دھندے ہیں. تو آیات قرآنی بہت فیض کا منبع ہے، مگر یہ سب فیض اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندے کی نسبت بارگاہ رسالت کے ساتھ قائم ہوتی ہے. وہ جو کنجی ہے اس تالے کو کھولنے کی، وہ رب کی رسالت ہے. اس لیے تحریک منہاج القرآن کا پورا زور، بعض اوقات جو لوگ ان رازوں کو نہیں سمجھتے، وہ بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے کہ رب کے رسالت پر، نسبت نبوت پر حضور اسلام کی بارگاہ سے تعلق پر، آپ کی شان اقدس کو دل میں بچھانے پر، آپ کے عشق اور محبت اور ادب اور تکریم سے نسبت جوڑنے پر بڑا زور دیتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شاید معاذ اللہ حد سے بھی زیادہ زور دیتے ہیں، یہ مغالطہ، اس کی حد ہے ہی کوئی نہیں. زیادہ کیا زور دینا، یہ تو جتنا ربط ہو اتنا حد سے کم ہے، اس کی حد کوئی نہیں. مگر یہ خیال اگر ذہنوں میں آئے کہ اس موضوع پر قادری صاحب زور زیادہ دیتے ہیں، تو اس لیے کہ کنجی یہ ہے. کیا؟ سارے ہے، جب کنجی نہ لگے، تالا نہ کھلے، تو اندر جو کچھ ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سارے فیضوں کے تالے کھولنے کی کنجی نسبت رسالت مآب سے. اس لیے اللہ پاک نے وہ اس کنجی کو ہر جگہ چلایا، فرمایا یتلو علیکم، تلاوت میں بھی کنجی حضور کی نسبت، یزکیکم، تزکیہ میں بھی کنجی حضور کی نسبت، یعلمکم، تعلیم میں بھی کنجی حضور کی نسبت، ویعلمکم، اسرار اور معرفت میں بھی کنجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی ہے. تو جس نے نسبت محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کر لیا، اس کو کنجی مل گئی، اب اس کنجی سے عبادت کا تالا کھول لے، قرب الہی کا تالا کھول لے، معرفت الہی کا تالا کھول لے، طاعت الہی کا تالا کھول لے، عشق الہی کا تالا کھول لے، فیضان تلاوت آیات کا تالا کھول لے، فیضان تزکیہ کھول لے. بس جب کنجی ہاتھ میں آ گئی تو پھر وہ موج کرے، جدھر جاہے وہ کھولتا چلا جاتا ہے دروازے. اللہ، تو یہ بنیادی چیز سمجھانے کے بعد اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے فذکرونی اذکرکم. اب اللہ پاک فرماتے ہیں سو، اللہ اکبر، فا تعقیب کے لیے آتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سو، جب تم پچھلی بار، یعنی یوں ہوتا ہے جب ہم نے اس سے پہلے کہا وہ سمجھ گئے ہو نا. اللہ پاک نہیں فرمایا اذکرونی، فذکرونی اس کا مطلب ہوتا ہے تب، یا سو، تم مجھے یاد کیا کرو. اب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کما، اسی لیے یا اسی طرح، اسی، وہ پچھلے کسی ربط کے بغیر نہیں آتا، اس طرح سو اور فا کا جو لفظ ہے وہ بھی پیچھے ایک تعلق پیدا کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے. سو، آپ آپس میں کلام کریں نا تو کسی جملے کو سو سے شروع کریں، سو ایسا کیا کرو، پس اس طرح عمل کیا کرو. تو پس اور سو جہاں آتا ہے تو فوری ذہن متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس سے پیچھے جو نصیحت کی گئی ہے، اب یہ نبض لباب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ بات سمجھ گئے ہو تو پس آگے اس پر عمل کرو، اب تم کو فیض مل جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں فذکرونی، پس سو ایسے کیا کرو. گویا اگر تم یہ راز سمجھ گئے ہو کہ سارے راستوں کے کھولنے کی کنجی وہ قبلہ باطن، وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ مصطفی کی نسبت ہے، اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس آگے چلو، اب تمہیں راستے بتاتے ہیں. فذکرونی، سو مجھے یاد کیا کرو. گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے ذکر کا تالا بھی نہیں کھلتا جب تک حضور میرے محبوب کی نسبت نصیب نہ ہو جائے. فذکرونی، پس مجھے میرا ذکر کیا کرو، یعنی میرے ذکر، ذکر تو ہے، ذکر تو، مگر وہ ذکر بنتا نہیں، تالا نہیں کھلتا جب تک وہ سو سے پیچھے جو میں نے فرمایا کہ یہ مرکز محور ہے، ان سے نسبت جوڑو تاکہ لگے ہوئے تالے کھل جائیں. جب تالے کھل جائیں گے پھر اس کے بعد ساری خیر ہی خیر ہے. فرمایا پس تو مجھے یاد کیا کرو. اذکرکم، جب تمہارا تالا کھل جائے گا اور تالا کھول کر نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر اب جب تم مجھے میرا ذکر کرو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اذکرکم، پھر میں تمہارے نام لوں گا. تم زمین پر میرا نام لو گے، میں آسمانوں پر تمہارے نام لوں گا. تو بندہ نہ صرف یہ کہ اے بندہ، اے بندے، نہ صرف یہ کہ تم میرا ذاکر بن جائے گا، بلکہ ذاکر بنتے ہی میرا بھی مذکور ہو جائے گا. ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد، میرا نیچے تم میرا ذکر کرو گے، آسمانوں پر میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنا بڑا اجر ہے. یہاں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو بندے کی دو شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ بندہ اللہ کا ذاکر بھی ہے اور اللہ کا مذکور بھی ہے. بالفاظ دیگر بندہ اللہ کا طالب بھی ہے اور اللہ کا مطلوب بھی ہے. بالفاظ دیگر بندہ اللہ کا محب بھی ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے. ذاکر بھی ہے مذکور بھی ہے. تو بندہ اللہ کو چاہتا بھی ہے اور اللہ سے چاہا جاتا بھی ہے. ہاں مگر وہ فض قرونی میں جو بات آ گئی وہ ذکر, وہ ذکر جو اس نسبت کو حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوگا. ربط بین الآیات کی بات کر رہا ہوں, اس ذکر کو